أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين أما بعد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہدف زندگی کے بارے میں ہم کچھ عرائض پیش کر رہے تھے۔ ہم نے گزشتہ درس میں ایک آئیڈیالوجی کی خصوصیات اور خصوصاً توحیدی آئیڈیالوجی کی کیا خصوصیات تھیں وہ عرض کی ہیں۔ آج ہم نے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم نے جو پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ ایک آئیڈیالوجی کے اندر، مکتب کے اندر ایمان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، یا اسلام نے بھی بار بار قرآن کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے اندر بار بار ایمان کی طرف دعوت دی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایمان، اس ایمان کی منزل کیا ہے اسلام کے اندر بنسبت الی الانسان، یعنی انسان کے لیے آیا ایمان خود ہدف ہے یا ہدف نہیں بلکہ وسیلہ ہے۔ قرآن نے بار بار فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا مثلاً الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بہت مقامات پر کلمہ آمنوا اور آمنوا کا تکرار ہوا ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اسلام نے انسان کی زندگی میں ایمان کو کون سا مقام عطا کیا ہے، آیا یہ ایمان ایک انسان کا ہدف ہے یا ایک وسیلہ ہے کہ جو یہ ایمان ایک ہدف تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ اگر فلسفی اصطلاح میں پیش کریں تو یوں کہیں گے کہ آیا ایمان خیر ہے یا نافع ہے۔ خیر ہے یعنی خود خیر ایک انسان کے لیے مطلوب چیز ہے کہ ایک خیر تک پہنچنا ہے، ایک اچھائی تک پہنچنا ہے، یا نافع ہے یعنی یہ ایک مقدمہ ہے اور ہمیں خیر تک، اچھائی تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ اسلام کو بعنوان ایک آئیڈیالوجی قبول کرنے سے پہلے، ایک مکتب فکری قبول کرنے سے پہلے، ہمیں لیے یہ مشخص ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ یہ ایمان آیا ہدف ہے یا وسیلہ ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس کو مشخص کیے بغیر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کو بعنوان ایک آئیڈیالوجی، بعنوان ایک مکتب ہم نے قبول کر لیا، تو بعد میں جا کر ہمارے لیے ایک مشکل پیش آ سکتی ہے۔ ایمان کے روایات کے اندر، آیات کے اندر بہت سارے آثار نظر آئے ہیں، موجود ہیں۔ اہل بیت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مثلاً بندہ مومن، جو مومن انسان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اچھائی کی طرف مائل ہوتا ہے، مثلاً برائی سے کنارہ گیری کرتا ہے، مثلاً معاشرے کے اندر اس کے وجود کا دوسرے لوگوں کو نقصان نہیں ہوتا، فائدہ پہنچتا ہے۔ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ایمان کے آثار نقل کیے گئے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایمان ان آثار کے لیے ہدف ہے یا خود ایمان ہدف ہے جو انسان کے لیے ایک کمال شمار ہوتا ہے، اور جو بندہ اس ایمان تک فائز ہو جائے وہ صاحب کمال ہے۔ جب یہاں تک بات پہنچتی ہے تو پھر ایک نیا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کون سی چیز انسان کے لیے کمال شمار ہوتی ہے، انسان کا کمال کس چیز میں ہے، انسان ایک کامل انسان کون قرار پا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ہم ساری زندگی دوسری چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، مثلا ایک بلڈنگ کا کمال کیا ہے، ایک کامل بلڈنگ کیا، کون سی بلڈنگ کہلاتی ہے، مثلا ایک گاڑی کا کمال کیا ہے، ایک گھر کا کمال، ایک شعبے کا کمال، ایک محکمے کا کمال، ایک سیب کا کمال، ایک جانور کا کمال، ہر چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا کمال کیا ہے، اور وہ ہیں بھی آسان۔ مثلا ایک جانور کا کمال کیا ہے، وہ لوگ جو ان میں وارد ہیں بڑی آسانی سے بتا دیں گے۔ ایک بلڈنگ کا کمال کیا ہے، وہ لوگ جو اس شعبہ کے اندر اسپیشلسٹ ہیں وہ جلدی سے بتا دیں گے۔ لیکن ایک چیز جو ہمیشہ سے تاریخ انسانیت کے اندر اکثر طور پر اور اکثر لوگوں کے ہاں مجہول رہی ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کا کمال کیا ہے، کون سا انسان صاحب کمال کہلا سکتا ہے، بالفاظ دیگر انسان کو کیسا ہونا چاہیے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ انسان کامل ہے، اور اگر وہ ایسا نہ ہوا، ان صفات پر پورا نہ اترا، تو ہم کہیں گے کہ یہ انسان کامل نہیں بلکہ ناقص انسان ہے۔ تو اس انسان کے کمال کے بارے میں متعدد نظریات موجود ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ، ہم یہاں پہلے چند نظریات پیش کریں گے، ممکن ہے ایک دو درس میں ہم فقط نظریات پیش کریں، اور بعد میں ہم انشاءاللہ قرآن کی نگاہ سے بیان کریں گے کہ قرآن کی نگاہ میں کون سا نظریہ انسان کے کمال کے بارے میں بہتر ہے یا تائید شدہ ہے۔ انسان کے کمال کے بارے میں سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، اگرچہ علمی کتابوں کے اندر صراحتاً نہیں لکھا گیا، لیکن عام لوگوں کے ذہن میں چیز موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، جس انسان کے پاس زیادہ وسائل مادی، اس دنیا کے وسائل موجود ہیں، اور وہ زیادہ اس دنیا سے استعمال کرنے اور استفادہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ انسان باکمال ہے۔ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ جی وہ لوگ باکمال لوگ ہیں جو دل چاہے وہ اس وقت حاصل کر لیتے ہیں، وہ خرید لیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں۔ آیا واقعاً یہ انسان کا کمال ہے، یا نہ فقط ایک غلط مشہور ہمارے ذہنوں میں چلا گیا، عوام الناس کے ذہنوں میں چلی گئی بات کہ جس کے پاس پیسہ ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، وہ باکمال انسان ہے، اور جس کے پاس قدرت و طاقت نہیں ہے، یا مثلا جو اس دنیا کے وسائل سے استفادہ نہیں کر سکتا، وہ باکمال انسان نہیں ہے۔ خود اس نظریے کو تھوڑا سا اگر انسان غور و فکر کرے تو مشخص ہو جاتا ہے کہ یہ نظریہ، اگر انسان کے کمال کا یہی نظریہ اختیار کر لیا جائے، تو یہ انسان کو حیوان سے بدتر سمجھنے والی بات ہے۔ کیونکہ ہم نے کبھی نہیں کہا جانوروں کے بارے میں کہ جانور وہی بہترین جانور ہے جس نے کل بہترین گھاس کھائی تھی یا سب سے زیادہ گھاس کھائی تھی۔ یہ ہرگز ایسے جتنے بھی جانور شناس لوگ ہیں وہ کبھی ایسا نہیں کہتے کہ جو جانور زیادہ گھاس کھاتا ہے، متنوع قسم کے، مختلف قسم کے گھاس کھاتا ہے، وہ باکمال جانور ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ انسان بھی اگر اس کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر لیا جائے، معاذ اللہ سمع، معاذ اللہ، کہ جو زیادہ مادی وسائل سے استفادہ کرتا ہے وہ باکمال ہے، تو گویا کہ ہم نے انسان کو اٹھا کر جانور سے بھی بدتر کر دیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اس انسان کو باکمال کہا جائے جو وسائل مادی سے زیادہ استفادہ کر رہا ہو۔ اگر ایسا ہو تو مثلا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی جو کی روٹی کھائی ہے، نمک کے ساتھ افطار کیا ہے، بہت کم سے کم اس عالم، اس دنیا کے وسائل سے استفادہ کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر اس تعریف کے مطابق ہم حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کو باکمال انسان نہیں کہہ سکتے، حاشا وکلا، معاذ اللہ۔ اور ان کے مقابلے میں ایک انسان آیا، اس نے نہ حلال دیکھا ہے، نہ حرام دیکھا ہے، نہیں دیکھا کہ چیز اس کے لیے جائز ہے، جائز نہیں ہے، اس کی اپنی ہے، غیر کی ہے، اس نے جتنا استعمال کر سکتا تھا دنیا کو استعمال کیا، اپنے بینک بیلنس بنائے، جائیدادیں بنائی، جو کچھ وہ لوٹ سکتا تھا لوٹا، اس انسان کو باکمال کہنا چاہیے۔ ایسا کوئی مکتب فکر قبول نہیں کرتا کہ یہ انسان کامل کہلائے جس کے پاس زیادہ مادی وسائل ہوں، اور وہ انسان جس کے پاس مادی وسائل نہیں ہے وہ ناقص کہلائے۔ دوسرا نظریہ کہ انسان باکمال وہ انسان ہے جس کی آخرت کے بعد، آخرت میں اس کے پاس زیادہ وسائل موجود ہوں، جنت میں جا کر اس کے پاس، بہشت میں جا کر زیادہ وسائل اس کو میسر ہو جائیں، زیادہ نعمات الہی اسے میسر ہو جائیں، وہ باکمال انسان ہے۔ اور جس کے پاس جنت میں، بہشت میں کم وسائل موجود ہیں، یا مثلا بیچارہ، اللہ معافی دے، خدا معافی دے، جہنم میں چلا جائے، معاذ اللہ سمع، معاذ اللہ، تو وہ کمال نہیں ہے، کہ حتماً ایسا ہی ہے کہ جو جہنم میں گیا وہ باکمال نہیں ہے، لیکن وہ بہشت میں دو بیٹھے شخص، ایک کے پاس زیادہ وسائل موجود ہیں، ایک کے پاس کم وسائل موجود ہیں، آیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ مواد میسر ہے، زیادہ نعمات میسر ہیں، وہ باکمال ہے، اور جس کے پاس کم ہیں وہ باکمال نہیں ہے؟ ایسا نظریہ اگرچہ ہمارے بعض لوگوں، حتیٰ کہ بعض متدین لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہے، اور ممکن ہے بعض کتابوں میں بھی مجھے مل جائے کہ یہ نظریہ کہ وہ لوگ باکمال ہیں جن کے ہاں نعمات زیادہ ہوں گی جنت میں، بہشت میں، لیکن آیا یہ نظریہ اسلام کے ہاں، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں، قرآن کے اندر آیا یہ نظریہ اس انسان کو باکمال کہتا ہے کہ جس کے اندر، جس کے ہاں بہشت میں زیادہ نعمات موجود ہیں بنسبت اس شخص کے کہ جس کے اندر وہ بہشت میں ہے لیکن اس کے پاس نعمات کم ہیں؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم اگلے درس میں بیان کریں گے کہ آیا اس کو ہم قبول کر سکتے ہیں انسان کے کمال کے عنوان سے، یا قبول نہیں کر سکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔